السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پورا وجود درست ہو جاتا ہے، پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے. آخر میں فرمایا کہ سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. دل کی دنیا اگر سنور گئی، دل کی دنیا اگر آباد ہو گئی، دل اگر روشن ہو گیا، دل میں اگر اللہ تعالی کی محبت رچ بس گئی، تو پھر وہ دل بہت ہی قیمتی دل بن جاتا ہے. اور اس دل کے اندر جب اللہ تعالی کی محبت رچی اور بسی ہو، تو پھر اس جسم کا کیا کہنا کہ جس دل کے اندر اللہ تعالی کا نور معرفت، نور محبت جگہ کر جائے، تو پھر انسان کے جسم سے محبت ہی محبت چھلکتی ہے، اللہ تعالی کی معرفت ٹپکتی ہے، اور اس وجود سے اللہ تعالی نور کا ظہور فرماتے ہیں. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. مختصر سے الفاظ میں آپ نے پوری حقیقت بیان فرما دی کہ اس دل کو سدھارنا، اس دل کو سنوارنا یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر دل سدھر جائے، دل سنور جائے، تو پھر انسان کے وجود سے اچھے ہی اخلاق، اچھی ہی عادات صادر ہوتی ہیں. دل اگر بگڑا ہوا ہو، ظاہر میں انسان کتنا ہی خوبصورت ہو اور کتنا ہی نیک اور پارسا دکھائی دیتا ہو، لیکن دل کی دنیا اگر ویران ہو، اجڑا ہوا دل ہو، دل کی دنیا مردہ ہو، تو پھر اس حال میں انسان کے اعضاء اور جوارے سے اعمال بھی وہی صادر ہوتے ہیں جو اس کے مردہ دل کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. اللہ والوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے، درد دل پاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں سرایت کرتی ہے، ہر اس کا نقل و حرکت اللہ تعالی ہی کی محبت کی خاطر ہونے لگتا ہے، ہر کام میں اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا مندی اس کو دکھائی دیتی ہے. یہ دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے مجاہدات ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے، انسان مراحل سے گزرتا ہے، تب جا کر اس سے اخلاق رذیلہ دور ہوتے ہیں، اخلاق حمیدہ سے وہ متصف اور آراستہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نافرمانی سے بچو، گناہوں سے دور رہو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو. اور اس کام کو آسان بنانے کے لیے ساتھ میں اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. جیسوں کی صحبت میں رہے گا ویسے ہی اثرات اپنے اندر منتقل کرے گا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدین کے اندر، بعض مریدین کو جب پاتے کہ یہ جذباتی مزاج کے ہیں، غسیل ہیں، بات بات پہ لڑتے بھیڑتے ہیں، تو بازار کے اندر کبھی کبھی کسی دکان کی طرف رہنمائی فرماتے کہ جاؤ فلاں دکاندار کے پاس جا کر صرف بیٹھے رہو. اور ہوتا کیا تھا کہ وہ دکاندار جو حضرت کے تعلق والے ہوا کرتے تھے، صاحب نسبت ہوا کرتے تھے، مزاج کے اندر سراپا جمال ہوا کرتے تھے، بالکل ٹھنڈے مزاج کے جمال پیکر، تو حضرت ان کے جلال کو جمال میں تبدیل فرمانے کے لیے صرف ان کا قرب اور ان کا ساتھ رہے اور ان کی صحبت مل جائے، ایک وقت مقررہ تک فرما دیا کرتے تھے کہ جاؤ صرف ان کی دکان پر بیٹھے رہنا، نہ کوئی سوال کرنا ہے، نہ کوئی بات چیت کرنی ہے، صرف ایک وقت مقررہ تک ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ جلالی مزاج والے بھی کچھ وقت کے بعد جمالی بن جایا کرتے تھے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. دیندار کی محفل میں بیٹھے گا، دین کے جذبے تازہ ہوں گے. دنیا داروں کی محفل میں بیٹھے گا، دنیا کی طلب بڑھتی چلی جائے گی. ڈرنے والوں کے پاس بیٹھے گا، اس کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہوگا، نیڈر اور سرکشوں کی صحبت میں رہے گا تو یہ بھی نیڈر اور سرکش ہو جائے گا. اس لحاظ سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈر ڈر کے، گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارو. اور اس کام کو آسان اس طرح سے فرما دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے وفادار وفشیار بندوں کے ساتھ لگے رہو. جو کیفیات، جو انوارات، تجلیات، برکات ان کو نصیب ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے وہ تم میں بھی منتقل ہو جائیں گی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. مدینہ منورہ کے وہ بزرگ جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے بہت گہرے دوستوں میں سے ہیں، فرمانے لگے کہ بعض اللہ تعالی کے چھپے ہوئے پکے اور گہرے دوست ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جن کو خود اپنی ذات کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا گہرا دوست ہوں. وہ اپنے کام سے کام میں لگے ہوئے ہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ بعض لوگ تو اپنے حال سے بھی نا واقف ہوتے ہیں کہ عند اللہ ان کا کتنا رتبہ اور مقام ہے. جب وفات ہوتی ہے پھر راز فاش ہوتا ہے کہ بہت بڑا وقت کا غوث قطب ابدال کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے. ایسے ایسے اللہ کے چھپے ہوئے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس کا خلاصے میں ایک بات یہ بھی فرمائی، مختلف چیزوں کو اللہ پاک نے مختلف چیزوں میں چھپایا. فرمایا کہ اپنے گہرے اور سچے اور پکے دوستوں کو عام لوگوں کے اندر اللہ پاک نے چھپا دیا. اسی عوام الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک سے ایک ولی کامل موجود ہوتے ہیں، ایک سے ایک اللہ کے گہرے اور پکے وفادار بندے ہوتے ہیں. ایسے بندے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر. فرمایا کہ کتنے ہی بکھرے بال والے، میلے کچلے حال والے اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بستے ہیں کہ اگر کسی دروازے پہ جا کر دستک دیں دھتکار کر بھگا دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے گہرے دوست ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ، کہ اگر کسی بات پر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا لے لأبرہ، اللہ پاک ان کو اپنی قسم میں سچا کر کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا نام لے لیا، میرے نام لے کر قسم اٹھائیے، میرا بندہ جھوٹا نہ ہونے پائے. یہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے چھپے رستم بندوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ایک ملک اچھلے حال والا کوئی فقیر ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجذوب ہے. فرمایا کہ بکھرے بال والا، میلے کچیلے حال والا کہ لوگ اپنے دروازے پر اس کو جگہ دینے پر آمادہ نہ ہوں، دھتکار کر بھگا دیں، چلو چلو اپنا راستہ ناپو. لیکن عند اللہ ایسا ولی کامل ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کسی بات پر قسم اٹھا لے گا، اللہ پاک اسی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ایک بہت بڑے غلام گزرے جن کو اللہ پاک نے غلامیت سے نکال کر سرداری کا تاج عطا فرما دیا، غلاموں کے غلام اور پھر سرداروں کے سردار ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. غلامیت کے اندر جو زندگی گزاری، توحید کا جام جب پی لیا، احد احد کی صدائیں بلند کرتے کرتے ظلم کی چکی میں پیس دیے گئے، کمر کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی سنگریزوں والی زمین پر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو پاؤں سے پکڑو، اور ننگی کمر اس کے اوپر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا کہ ان کو گھسیٹو. جب ان کو گھسیٹا جاتا کمر ادھڑ جاتی، لہو لوہان ہو جاتے اور کہاں کرتے تھے، بولو اس نئے مذہب سے توبہ کی، واپس ہمارے مذہب کی طرف پلٹے. جواب ہوتا تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے تو بس ایک ہے. اس توحید پر ایسے عزم مصمم کے ساتھ مضبوط پہاڑ ثابت ہوئے کہ اللہ پاک نے ان قربانیوں کے بعد جب آسانی کے راستے نکالے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت دے کر خریدا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے ایک اور سردار کو آزاد کیا، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اعزاز ملا کہ جب نماز کا حکم آیا، اذان کی سنت کا اجرا ہوا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب چمکے کہ آپ کو مؤذن رسول اللہ کا اعزاز ملا کہ ساری زندگی پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پہلے اذان دیا کرتے تھے. اور پھر وہ اعزاز بھی احادیث مبارکہ کی مقدس کتابوں میں آج تک چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ مختلف واقعات حالات بیان فرما رہے تھے. اسی میں آپ نے فرمایا، بلال ایسا کون سا کام کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. یہ وہ غلام ہیں جن کو اللہ پاک نے غلامیت سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت میں داخل فرما دیا، اور پھر وہ سید المؤذنین بن گئے، مؤذنوں کے سردار بنے ہیں. قیامت کے دن جب امت کے تمام مؤذن آئیں گے، اللہ پاک ان کو لمبی گردنیں عطا فرمائیں گے بڑی خوبصورت اور شان بان کے ساتھ، کہ ہر مؤذن دور سے پہچاننے میں آئے گا کہ یہ امت کا وہ مؤذن ہے جو رات دن صبح و شام، گرمی ہو یا سردی، اٹھ کر فجر کے وقت بھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا. پورے مؤذنین کا جمگھٹا ہوگا، جلوس ہوگا، اور آگے آگے قیادت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہوں گے. ان کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سے آگاہ کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ سحری کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ افطار کا وقت ہو گیا. یہ جتنا بھی ماہرین فلکیات کا جو معاملہ تھا، یہ شعبہ تھا حضرت بلال حبشی کے حوالے تھا. صبح تہجد کی اذان دینا، پھر نماز فجر کی اذان دینا. تو ایک دن ایسا ہی مرحلہ تھا، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، حضرت بلال حبشی آ گئے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بس سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری تناول فرمانا بند کر دیجئے. آپ مسکرا کر پھر بھی تناول فرماتے رہے. دوسرا کہ پھر آئے، کہا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تناول فرمانا بند کر دیجئے. آپ مسکرا کر پھر بھی کھاتے رہے. کچھ لمحوں کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے، اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا, آپ سحری مت تناول فرمائیے. آپ نے وہیں ہاتھ روک لیا. جو ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے کہ دو مرتبہ منع کیا نہیں رکے, تیسرا کے منع کیا تو آپ فوراً رک گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے آپ نہ رکے تیسرا کے رک گئے, وجہ؟ فرمایا کہ پہلی دو مرتبہ بلال نے قسم نہیں اٹھائی تھی, تیسری مرتبہ بلال نے قسم کھا کر کہا ہے, اور یہ بلال اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہے جب کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. مجھے معلوم تھا کہ سحری کا وقت باقی ہے, مغالطہ بلال کو ہو رہا ہے, میں اپنے وقت کے باقی رہنے کے علم کی وجہ سے کھا رہا تھا, لیکن جیسے ہی بلال نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اللہ پاک نے سحری کا وقت مکمل فرما دیا. یہ ہے اللہ کے وہ دوست کہ جن کا بظاہر دنیا میں کوئی مقام نہیں لیکن عند اللہ اتنا رتبہ اور مقام کہ جب اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ روک لیا کہ اب بلال نے قسم کھا کر کہا ہے اللہ اس بلال کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیں گے. دل کی دنیا سنور جاتی ہے جب دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے, دل میں جب اللہ تعالی کی یادیں اور محبتیں بس جاتی ہیں, اور دل کی دنیا آباد ہوتی ہے نیک اعمال سے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فرمایا کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک اعمال کرے گا, عام طور پہ اللہ پاک صرف مردوں کو خطاب فرماتے ہیں لیکن اس آیت میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ ذکر فرما رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, جو بھی مرد اور جو بھی عورت, جو بھی مذکر اور جو بھی مؤنث, وہ نیک اعمال کرے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس نیک اعمال کی بدولت اس کو ایک بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا کے ساز و سامان کی قلت کے باوجود ایسی محبت بھری اطمینان بھری زندگی عطا فرمائیں گے کہ دنیا والے اس کو غریب اور مفلس سمجھ رہے ہوں گے, تنگ دست سمجھ رہے ہوں گے, لیکن اللہ پاک نے اس کی دل کی جو خوشی ہے, دل کی جو کیفیت ہے, اس کی جو زندگی ہے, اس کو اتنا مبارک بنا دیا ہوگا کہ وہ اس کا مزداق بنے گا. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا, ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. جب درد دل مل جاتا ہے اللہ تعالی کی محبت دل میں بس جاتی ہے, ہر قول و فعل میں اللہ تعالی کی رضا اور ناراضگی دیکھ کر قدم بڑھاتا ہے, پھر بندے کے دل میں ایک عجیب سرور اور ایک کیف محسوس ہوتا ہے, ایک عجیب حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے. زندگی پر کیف پائی, ایسی کیفیت بھری سرور بھری زندگی انسان پاتا ہے گرچہ دل میں غم رہا. اللہ کا غم, اللہ کا درد, اللہ کی محبت دل میں جب جگہ کر جاتی ہے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا, ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا, پھر دنیا کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت, وہ اگر دنیاوی اور اخروی زندگی خوشیوں بھری چاہتے ہوں, مبارک اور پاکیزہ چاہتے ہوں, سرور اور کیف والی زندگی چاہتے ہوں, نیکیوں والے اعمال کرتے رہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جس کسی نے بھی نیکیوں والے اعمال کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت. نیکیوں بھری زندگی انسان کے گھروں کے اندر رونق لاتی ہے, انسان کی زندگیوں میں رونق لاتی ہے, رشتوں میں رونق اور محبت لاتی ہے, اور پھر انسان کو دنیاوی غموں کے اندر بھی وہ لذت ملتی ہے جس طرح ایک چٹ پٹے کھانوں کا شوقین ہو اور مرچ مسالے کھانے کا شوقین ہو, جب اس کو اپنی پسندیدہ خوراک مل جائے, چٹ پٹی بریانی کھانے کا شوقین ہو, چٹ پٹی نہاری کھانے کا شوقین ہو, چٹ پٹے کباب کھانے کا شوقین ہو, گرما گرم چیزیں کھانے کا شوقین ہو, جب اس کو من پسند چیز مل گئی, اب گرما گرم چٹ پٹی چیز کھا رہا ہے, چہرے پر پسینہ ہی پسینہ ہے, نزلہ بھی بہہ رہا ہے, شوشو بھی کر رہا ہے, منہ سے آوازیں آ رہی ہیں سسکاریوں کی, لیکن جس مزے کے ساتھ, جس چٹخاروں کے ساتھ وہ اس چیز کو کھا رہا ہے کہ میری من پسند چیز مجھے ملی ہے, دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ پریشانی میں ہے کہ پسینہ پسینہ ہے, نزلہ بہہ رہا ہے اور زبان پہ سوسو کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ تجھے اس وقت تکلیف ہے یا راحت ہے, دکھ ہے یا سکھ ہے, وہ کہے گا کہ بہت دنوں کے بعد میری من پسند غذا مجھے ملی ہے, خوراک ملی ہے, مزے لے لے کے چٹخارے لے لے کے کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بس جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل میں رہتی ہے تو پھر بندے کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں, دنیا والے سمجھتے ہیں شاید یہ بیچارہ کافی تکالیف میں ہے, مصائب اور آفات میں ہے, لیکن اس تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ پاک اس کو وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اوپر والی ذات کی طرف کہ اسی نے میرا امتحان لیا ہے. حضرت رابعہ بصریہ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی, پاؤں کا ناخن زخمی ہوا, خون نکلنے لگا, ہنس رہی ہے مسکرانے لگی. خادمہ نے کہا کہ چوٹ لگی, ناخن کی چوٹ کس قدر تکلیف دے اور آپ ہنس رہی ہیں. فرمایا کہ چوٹ لگانے والے کو دیکھ کر ہنسی آئی ہے کہ وہ آزما رہا ہے, کہ بندی کو چوٹ لگا کر دیکھو صبر سے کام لیتی ہے کہ جزا فضا کرتی ہے. اللہ پاک ہی نے ٹھوکر لگوائی اور پاؤں کا ناخن تڑوا کر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں, تو اس ذات کو دیکھ کر ہنسی آئی ہے. تو بندے کی بھی حالت یہی ہو جاتی ہے کہ جب وہ نیک اعمال کر کے زندگی گزارتا ہے, ایسی مبارک خوشیوں بھری سکون والی زندگی اس کو ملتی ہے, رات دن اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتا ہے, اسی کی یاد میں رہ کر اس کے احکام پر عمل کرتا ہے. اللہ پاک بھی نے بھی فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو خبردار, دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. دنیاوی ساز و سامان مختصر سے ہیں, راحت و آرام کے اسباب مختصر سے ہیں, لیکن دل اللہ کی یاد سے لبریز ہے, ہر وقت اپنے معبود برحق کو یاد کرتا رہتا ہے. اس کی برکت سے اس کے دل کو جو اطمینان نصیب ہے, شاید کہ وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی اور راحت اور اسباب کے ریل پیل میں بسنے والا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, اس کے دل میں جو بے چینی, بے پریشانی اور حیرانی اور دسیوں قسم کی جو ٹینشن ہے اس کو لاگو ہوتی ہیں, اس کے مقابلے میں وہ مختصر ساز و سامان رکھنے والا, راحت و اسباب کے اوپر مختصر طور پہ توکل اور گزر بسر کرنے والا, جس کا دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے, ذکر اللہ میں اپنی زبان کو تر بتر رکھتا ہے, اس کی دل کی کیفیت بڑی اطمینان بھری ہوا کرتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ نیکیوں والے اعمال کرو, مبارک زندگی تم کو نصیب ہوگی, اللہ کی یاد میں لگے رہو, اطمینان قلب تم کو نصیب ہوگا. اس کے باوجود بھی آزمائشیں آئیں گی, مصائب اور آفات تکالیف آئیں گی, لیکن ان تکالیف کو اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے ہلکا اور آسان فرما دیں گے. کیوں نہ آئیں, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت پر آتی ہیں, اور فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکالیف مجھ پر آئیں, سب سے زیادہ مجھ کو آزمایا گیا. طائف کا وہ میدان جس میں آپ کو لہو لہان کیا گیا, احد کا وہ میدان جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, خوف کی کڑی آپ کے منور چہرے پہ گھس جاتی ہے, اور تکالیف اور صدمے اور آزمائشیں آپ پر بھی آئی ہیں. ایک سال تو آپ پر ایسا گزرا کہ صدمات کا تابڑ توڑ آپ کے اوپر حملہ ہوا, اس سال کا نام ہی عام الحزن, غموں کا سال لگ دیا گیا. امتی پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آقا پر بھی تکالیف آئی ہیں, امتی پر کوئی صدمہ آیا ہے تو آقا پر بھی صدمات آئے ہیں, امتی پر فقر و فاقہ آیا تو آقا پر تو کئی کئی دن کے فقر و فاقے آئے ہیں. فرمایا کہ جب کسی میرے امتی پر کوئی مشکل حالات آ جائیں تو میری زندگی دیکھ لیا کرو, اس کو حوصلہ ملے گا. سخت حالات سے گزرے ہیں, دنیاوی لحاظ سے آزمائشیں اور تکالیف, مصائب اور آفات آئیں گی, امتحانات آئیں گے, اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں بندے کو آزمایا جاتا ہے. فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں, پھر ان میں مجھ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں, اور جو انبیاء سے جتنا زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائشیں اور تکلیفیں بھی آئیں گی. ان تکلیفوں میں ثابت قدم رہنے والا, آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا, اسی سے مدد مانگنے والا, اسی کی فریاد کرنے والا, وقت گزر جائے گا, آزمائشیں ختم ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ پھر ایسی فراوانیاں لائیں گے. اللہ, سراقہ ابن مالک جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہجرت کے موقع پر پیچھے کرتے کرتے پہنچے تھے, انعام بہت بڑا تھا قریش کی طرف سے کہ جو بھی آپ کو زندہ یا وفات کی حالت میں لے آئے اونٹ کے اونٹ ملیں گے, بڑے بڑے انعامات کا اعلان تھا. وہاں جب پہنچ گئے اور پہچانتے نہ تھے شکل و صورت سے, تو معلومات جب کی اور برے ارادے سے آگے جب بڑھے تو دھس گئے, کہا کہ میری توبہ, آپ نے معاف کیا تو پھر نکل گیا گھوڑا. دو تین دفعہ جب دھسا اس کے بعد پھر بچت ہوئی, معافی چاہی. آپ نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, وہ کون سا وقت ہوگا, کیسا زمانہ ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. سراقہ حیران تھے, اللہ پاک نے اسلام کی اور ایمان کی دولت سے نوازا, کہ کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہیں, ملک سے بے ملک, وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں, اور اتنی بڑی بات. اس وقت یہ روم اور فارس یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی. تو فارس کا آپ نے نام لیا کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب فارس کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی, عمر شاید کہ تمہارے دور میں فارس فتح ہوگا, اس وقت تمہارے پاس فارس کے بڑے بڑے خزانے آئیں گے اور وہاں کے بادشاہ کا تاج اور اس کے سارے جواہرات بھی آئیں گے. تو اس بادشاہ کے جو کنگن ہوں گے, سراقہ اگر اس وقت زندہ ہوں تو سراقہ کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں وہ بادشاہ کے کنگن پہنا دینا. بیچ میں مدت گزری ہے, آزمائشوں کے بعد فتوحات کے دروازے کھلے ہیں, وقت لگا ہے, قربانیاں دی ہیں, صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. وہ وقت آ گیا کہ وہاں سے فتح ہو کے مال غنیمت آیا. کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا, اس کا تاج اور اس کے زیورات اور اس کے ہار اور قیمتی قیمتی ساری چیزیں آ گئیں. جیسے ہی اس کسرا بادشاہ کے اس زیورات پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, فوراً کانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت گونجنے لگی, عمر شاید کہ تمہارے دور میں اللہ پاک فارس کو فتح فرمائیں گے, تو کسرا کا جب زیور آئے تو اس بادشاہ کے جو کنگن ہیں سونے کے کڑے, وہ سراقہ ابن مالک کو بلا کر ان کے ہاتھ میں پہنانا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً نصیحت یاد آئی, حضرت سراقہ ابن مالک کو بلوا لیا اور وہ کنگن اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنانے لگے. حضرت سراقہ ابن مالک بھی ماضی کی یادوں میں کھو گئے کہ کتنی مدت پہلے آپ نے بشارت دی تھی کہ وہ بھی کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں چمک رہے ہوں گے. قربانیوں کے بعد پھر اللہ پاک نے فتوحات ایسی عطا فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ناک پوچھ رہے تھے رومال سے اور زار و قطار رونے لگے. شاگردوں نے پوچھا, حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جب فقر و فاقہ کی وجہ سے ابو ہریرہ پر دورہ پڑتا تھا, بھوک کی شدت کی وجہ سے میں کپ کپا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے شاید مرغی کا دورہ ہے, کوئی پانی چھڑکتا, کوئی چمڑا سنگھاتا, کوئی دوسرے ٹوٹکے کرتا, کسی کو کیا پتا کہ ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے لاچار ہو کے گرا ہے. اور آج وہ وقت ہے کہ روم اور فارس کے قیمتی ریشمی رومال سے میں اپنی ناک صاف کر رہا ہوں. قربانیوں کے بعد, آزمائشوں کے بعد پھر اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی. مسجد نبوی میں خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے اس طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ اس طرف کے لوگ, بیچ میں پورا خزانے کا انبار تھا. آپ دیدہ ہوئے اور رونے لگے, کہا کہ یا رب اس مال کو ہمارے لیے فتنہ بننے سے بچانا. تو مومن مسلمان بھی جو نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہے, اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, آزمائشیں اور قربانیاں آتی ہیں, بیماری آئے گی, صدمات آئیں گے, امتحانات آئیں گے, ان مراحل سے گزر کر پھر اللہ پاک کی جب فتوحات کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک وہاں سے عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کریم کی میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں موجود ہیں, ساری ترقیوں کے راز موجود ہیں. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا, گناہوں سے بچا, پرہیزگاری والی زندگی گزاری, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, اس کی ضروریات ایسے ایسے طریقوں سے پوری ہوتی ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے, واہ میرے رب تیری شان نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے, اس دل کی دنیا کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک صحبت کے اندر جب انسان رہتا ہے, نیکی کے اثرات اس میں آتے ہیں, زندگی سنورتی ہے, اللہ کی دوستی اس کو ملتی ہے, تعلق مضبوط ہوتا ہے, بندہ گناہوں سے بچتا ہے, پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ ولایت کے اعلی مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. بوڑھے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, فرمایا کہ سفید داڑھی جس کی اسلام کی حالت میں سفید ہوئی ہو مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور نوجوانوں کے ویسے مزے ہیں, فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیا اللہ پاک اس کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. امت کا نہ بوڑھا محروم ہے، نہ جوان محروم ہے، نہ مرد محروم ہے، نہ عورت محروم. فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت ذات جب پنج وقت نمازی ہو، وصامت شهرها رمضان کی روزے دار ہو، وحصنت فرجها اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، واطاعت زوجها شوہر کی خدمت گزار ہو، دخلت من ای ابواب الجنة شاءت، فرمایا جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ پاک نے تو آسان فرما دیے، توجہ کی ضرورت ہے کہ بندے کے اندر توجہ ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں جگہ دے، دنیا کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت غالب کرے، اور پھر جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں لگا رہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری والی، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. المرء مع من احبا، جب سچوں کے ساتھ محبت کرے گا، آخرت میں بھی اللہ پاک حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے جس سے انسان کی دنیا میں محبتیں وابستہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، دنیا میں بھی اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آخرت کی منزلوں میں بھی اللہ پاک اپنے محبوب اور دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ محنت کر کر گئے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس باغ کو آباد و شاداب فرما کر گئے. آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کمزور کندھوں پر ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اسی جذبے کے ساتھ، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کا کلام اور پیغام سنا دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بہت مثبت نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. اسی محنت میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جمعے کے بیانات بھی ہماری کوششیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اتوار کے دن بھی عصر سے لے کر مغرب تک اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس میں بھی آپ حضرات جس کسی کے پاس وقت ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ کے بہت سارے نیک بندے جمع ہوتے ہیں، نہ جانے اس میں کون سا بندہ اللہ کا زیادہ قریبی دوست ہو، کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی اللہ کی رحمتیں مل جائیں، انوارات تجلیات برکات سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں. تو جس کسی کے پاس اتوار کے دن چھٹی کا دن وقت ہوا کرے، شام عصر سے مغرب تک اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آیا کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات نفع ہی کی سننے کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دے، اور جو راہ حق اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے صراط مستقیم، اسی پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو زندگی بھی سعادت والی عطا فرمائے، اور خاتمہ بھی سعادت والا نصیب فرمائے، اور آگے جو منزلیں آ رہی ہیں اللہ پاک اس میں بھی اعلی علیین کے اندر ہمیں داخل اور شامل فرما کر نیک بندوں کی ساتھ نصیب فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.